आवाज़ आ रही है भाई, पहले जो यहाँ का तो खोलो यार, पहले यहाँ का तो खोलो, वहाँ क्या बात कर रहा है। आवाज आ रही है। नमाज में कैसे बंद हो गया था बिल्कुल? नमाज में तो आवाज, नमाज में वहां कब गर्म उठाने की जरूरत पड़ी, आवाज नहीं आई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله جل جلاله کا فضل و کرم ہے جو اس کی رحمتوں کی بارش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوقات گزار رہے ہیں. رمضان کا یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کے برکتوں کے سیلاب کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قدم قدم پر برکتیں عطا فرماتے ہیں، رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب کے خزانے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بڑے بڑے عظیم ثواب اور اجر کے وعدے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی. الحمدللہ جن کو اعتکاف کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بعض مرتبہ کچھ لوگوں کو یہ شکوا ہوتا ہے یا خلش ہوتی ہے اور دل میں اس کی وجہ سے بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے اور کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں کوئی ذوق و شوق نظر نہیں آ رہا، کوئی غیر معمولی قسم کا جذبہ نظر نہیں آ رہا، بس ضابطے کی جتنی عبادتیں ہیں وہ تو الحمدللہ ادا ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، تراویح پڑھی جا رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن جسے کہا جائے ذوق شوق اور توجہ خشوع وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک ضابطے کی خانہ پوری ہوتی ہو رہی نظر آتی ہے. انتظار تھے کہ کھانا پوری ہو رہی ہے, روزہ پہلی کا وقت ہو گیا, کھانا کھا لیا, جن روزے پہ گزار دیا, رات کو افطار کر دیا, تراویح کھڑے ہو گئے, دل کہیں دماغ کہیں, اور قرآن کریم کی جو کچھ تلاوت ہوئی تو زبردستی کر لی, نہ اس میں کوئی لطف آ رہا ہے, نہ کوئی کیف محسوس ہو رہا ہے, نہ کوئی ذوق ہے, نہ کوئی شوق ہے, نہ بعض حضرات کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے. تو پہلی بات تو خوب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذوق اور شوق, یہ جذبہ, یہ جوش و خروش, یہ کیفیات مقصود نہیں, اگر حاصل ہو جائیں تو نعمت ہے اللہ تبارک ہوتا, اگر حاصل ہو جائیں عبادت میں ذوق شوق ہونے لگے, جوش پیدا ہو جائے, جذبہ پیدا ہو جائے, عبادت میں دل لگے, عبادت میں مزہ آنے لگے, لطف آنے لگے, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اگر کسی کو حاصل ہو جائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر نہ ہو تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے عبادت کے اوپر اثر کوئی نہیں پڑتا, اگر جب تک کہ عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ فائدے سے خالی نہیں ہوگا, چاہے بے دلی سے ہو رہا ہو, چاہے زبردستی کرنے سے ہو رہا ہو, چاہے اپنے اوپر جبر کر کے کر رہے ہو, لیکن وہ فائدے سے انشاءاللہ خالی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کیفیات جو غیر اختیاری ہیں, اختیار سے باہر ہیں, وہ ان کا بندے کو مکلف نہیں بنائے گا. یہ مکلف ہیں کہ اپنی طرف سے دل لگانے کی کوشش کرو, لیکن اگر نہیں لگا اور غیر اختیاری طور پر خیالات ادھر ادھر کے آ گئے, اس سے عمل کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دو لفظوں میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کروں, نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا, تو حضرت نے فرمایا کہ لگانا فرض ہے, لگنا فرض نہیں, لگانا فرض ہے, لگنا فرض نہیں. کیا مانا؟ اپنی طرف سے کوشش کر لینا کہ میرا دل لگے, اپنی طرف سے کوشش کر لینا یہ تو ہے ضروری, لیکن اس کوشش کے نتیجے میں واقعتاً دل لگا رہے اور ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں, یہ کوئی نہ فرض ہے نہ ضروری ہے. لہذا اگر آ بھی گئے تو کوئی اس کو یہ نہ سمجھو, غیر اختیاری طور پر جو آئے ہیں ان کی وجہ سے عبادت کے اندر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے اجر میں, اس کے ثواب میں, اس کی مقبولیت عند اللہ میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک نقطے کی بات ہے جو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ بکثرت بیان فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت میں روحانیت, عبادت میں روحانیت اس وقت آتی ہے جبکہ یہی ذوق و شوق ہو, مزہ آئے, کیف آنے لگے, عبادت کے اندر ایک ذوق پیدا ہو جائے عبادت کا, اور عبادت کے اندر دل لگے, مزہ آئے, لطف آئے, کیف محسوس ہو, تو یہ روحانیت ہوگی. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے. روحانیت تو ہر اس عمل میں ہے جو اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع میں کر لیا جائے, کسی بھی کیفیت کے ساتھ کر لیا جائے, لیکن اتباع میں کر لیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں عمل کر لیا گیا, تو بس وہ روحانیت. اور اس کی ایک مثال حضرت دیا کرتے تھے کہ ایک دو آدمیوں کا فرق دیکھو, ایک آدمی ہے کہ جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے, یعنی تو اس کوئی ذمہ داری اس کے اوپر کسی کام وغیرہ کی نہیں ہے، ریٹائر زندگی گزار رہا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی کام نہیں، سارا دن گھر میں ہی گزار رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ نمازوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے، اذان ہونے سے پہلے سے وضو کی تیاری کرے گا، وضو کرے گا، اذان ہو گئی تو پھر فوراً نماز کے لیے روانہ ہو جائے گا، جا کر پہلے سے جا کے بیٹھے گا، سنت تحیت الوضو پڑھے گا، تحیت المسجد پڑھے گا، اور پھر سنتوں کا وقت آئے گا، سنتیں پڑھے گا، افسر فرض کے اندر شامل ہوگا۔ تو اب چونکہ سارے دنیا سے کٹ کر آپ کو اپنے آپ کو مکمل عبادت کی طرف متوجہ کر لیا ہے، تبتل رہی تبتیلا، بالکل نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، بس ذہن ایک ہی طرف لگا ہوا ہے کہ نماز میری صحیح ہو جائے۔ اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے انتہائی خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، اس میں دل بھی لگ رہا ہے، اور دل لگ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں مزہ بھی آ رہا ہے، لطف بھی آ رہا ہے، نماز کا لطف محسوس ہو رہا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو لطف محسوس ہوتا ہے، جب دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے تو لطف محسوس ہوتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ ایک تو یہ آدمی، دوسرا آدمی یہ ہے کہ وہ بیچارہ ٹھیلے پر چیزیں فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ٹھیلا لگائے ہوا ہے اور وہ بھی بیچ رہا ہے۔ اب وہ ٹھیلا جو ہے جب اچانک نماز کا وقت آ گیا، اذان کی آواز آئی تو جلدی جلدی اس نے گاہکوں کو نمٹایا اور ٹھیلا لا کر اس نے مسجد کے قریب کوئی کھڑا کیا، جلدی جلدی سے وضو کیا، وضو کر کے جماعت میں شامل ہوا۔ اب دل کہیں اور دماغ کہیں دل کے لگا ہوا ہے کہ میں ٹھیلا وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، کبھی وہ جو گاہکوں سے بات چیت ہو رہی تھی اس کے خیالات آ رہے ہیں، کبھی یہ خیال آ رہا ہے کہ کوئی ٹھیلا اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی اس کے اندر سے چوری نہ ہو جائے، یہ خیالات آ رہے ہیں، اور پڑھ رہا ہے، مگر پڑھ رہا ہے نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو پوچھا کرتے تھے حضرت کہ بتاؤ دونوں میں سے روحانیت کس کی زیادہ ہے؟ بظاہر تو روحانیت اس شخص کی زیادہ ہے کہ جو پہلے سے مسجد میں آیا ہے، تحیت الوضو پڑھ کے، تحیت المسجد پڑھ کے، اور باقاعدہ نماز کی طرف دھیان اس کا لگا ہوا ہے، دن رات اسی طرف متوجہ ہے، کوئی دوسرا خیالات آ نہیں رہے، اس کی روحانیت زیادہ ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ روحانیت اس شخص کی زیادہ ہے جو سارے دنیا کے علائق سے جڑا ہوا تھا، لیکن جڑا ہوا ہونے کے باوجود اس نے حکم کی اتباع میں اپنا ٹھیلا ایک طرف کو کیا اور آ کر جلدی سے نماز میں شامل ہو گیا، اتباع کیا۔ تو علائق کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر آدمی کھڑا ہو جائے، یہ ہے روحانیت کا اصل سوت، روحانیت اس کو کہتے ہیں۔ تو مزہ آنا، لطف آنا، ذوق شوق ہونا، جذبہ ہونا، جوش خروش ہونا، یہ مقصود نہیں، محمود ضرور ہے، یعنی اگر مل جائے یہ نعمتیں تو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا شکر ادا کریں، لیکن نہ ملے تو یہ نہ سمجھے کہ میری عبادتیں بیکار جا رہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میری عبادتوں میں روح نہیں ہے، میری عبادتوں کے اندر یہ عبادتیں مقبول نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول۔ بل صراط مستقیم دل کیسے گمراہ نے، جب اتباع کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتباع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں کوئی عمل شروع کر دیا اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، للہیت کے لیے، للہیت کے ساتھ، کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہے، کوئی ناموری مقصود نہیں ہے، کوئی ریاکاری مقصود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آدمی آیا ہے اور اس نے اپنی عبادت انجام دی ہے۔ ٹھیک ہے اس کا دل دماغ متوجہ نہیں ہے پوری طرح، لیکن وہ عمل جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو وہ ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت والا یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو بھی ایسے حالات پیش آئیں کہ عبادت کی توفیق تو ہو رہی ہے لیکن عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت میں لطف نہیں آ رہا، اس میں دل نہیں لگ رہا، زبردستی کر رہا ہے، تو جس شخص کو بھی کبھی یہ حالت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے کہ بھائی اس عمل کی اللہ نے توفیق دے دی، ارے اللہ ملک الحمد للہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق ادا کر، روزہ رکھنے کی توفیق ادا فرما دی اللہ ملک الحمد للہ، تراویح کی توفیق ادا فرما دی اللہ ملک الحمد للہ، اعتکاف کی توفیق ادا فرما دی اللہ ملک الحمد للہ، شکر ادا کرے اس توفیق پر جو مل گئی. اور دوسرا کام یہ کہ جس اس کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں پر استغفار، کوتاہیوں پر استغفار کر لیں، یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی تھی، آپ کا شکر ہے آپ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن مجھ سے جو اس عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، میں اس عبادت میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں رہیں، کتنی غلطیاں مجھ سے ہوئیں، کتنی کوتاہیوں میں مبتلا رہا، عبادت کا جو حق تھا جو اس کا طریقہ تھا اس کو میں ادا کر نہیں سکا، تو اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. تو جب عبادت کے اندر دو کام کر لیے، توفیق پر شکر اور کوتاہیوں پر استغفار، تو انشاءاللہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ان شاء اللہ قبولیت ہو جائے گی. تو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے دین میں، مایوسی کا کوئی راستہ، لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. یہ نہ سمجھو کہ ہم کر بھی رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا، ارے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو، تم کیا ہو تمہاری عبادت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب توفیق دے دی ہے آنے کی تو انشاءاللہ وہ کرم بھی فرمائیں گے، ان کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ یہی امید رکھنی چاہیے کہ جب انہوں نے توفیق عطا فرما دی عمل کی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبول بھی فرمائیں گے. اور ہمارے حضرت نے اپنے شیخ حضرت مولانا مفتی اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ وسلم سے سنا، اور انہوں نے حضرت حکیم الامت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، اور انہوں نے حضرت شاید حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق ہو جائے، ذرا سمجھ لو، ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلا عمل قبول ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا تو دوبارہ آنے کی توفیق نہ ملتی اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا. لہذا اگر ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ توفیق ہو گئی سمجھو اللہ تعالیٰ کے قبول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے. کبھی حضرت والا اس کو ایک بڑے پیارے انداز میں فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سر رہو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی جب ہم عبادت کی توفیق ہو گئی تو ان کی دی ہوئی توفیق کو دیکھیں یا اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، اپنے آپ پر نظر کریں یا اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق پر نظر کریں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اللہم لک الحمد لک. ارے ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم سے کچھ نہیں بن پڑتا تھا، لیکن انہوں نے توفیق عطا فرما دی، اس توفیق کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، جو کوتاہیاں ہوں استغفار کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر اللہ، بس نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وہ قبول فرمائیں گے. کہہ دو اللہ میاں سے ہی کہہ دو کہ دین آ کے مزاحت مزاحت ہے، اے اللہ ہم تو ٹوٹی پھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس یہی ٹوٹی پھوٹی پونجی ہے، ہمارے پاس کوئی اعلی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ لے کر آئے ہیں، فاؤ فی الکے وہ تو صدقہ لینا، آپ کی اپنے رحمت سے ہمیں پورا پورا ثواب عطا فرما دیجئے بلکہ اور بھی دیجئے. تک آئے نا. تو میں تو یہ دعا پڑھ لیتا ہوں جینا کبھی مدافعین صدق علینا انکا خیر المتصدقین. یا اللہ آپ سارے صدقہ کرنے والے ہیں, سب سے بہتر صدقہ کرنے والے ہیں, تو اپنی رحمت سے ہمارے اوپر بھی صدقہ فرما دیجئے کہ ہم تو اس قابل تھے نہیں, ہماری عبادت اس قابل نہیں تھی, ہمارا عمل کسی قابل نہیں تھا, لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما کر آپ نے توفیق ادا فرمائی تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اس پر قبول فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں شرف ثواب عطا فرما دیجئے اور بہترین ثواب جو آپ نے اس کے اوپر رکھا ہے وہ عطا فرمائی. ہمیں ہمارے عمل کو, ہمارے استحقاق کو نہ دیکھیے, اپنی رحمت کو دیکھیے, اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھیے کہ وہ ہم جیسوں کو بھی رحمت کو ہمیں ڈھانپنے کے لیے وہ رحمت موجود ہے, اس کی رحمتوں کی طرف توجہ کرے آدمی. اپنی نااہلی کو کیا مراقبہ کرے کہ میں نااہل ہوں, ہوئی نااہل, ہوئی کمزور, ہوئی نابکار, لیکن انہوں نے توفیق دے دی, توفیق کے نتیجے میں عمل ہو گیا, شکر اللہ آپ کا شکر ہے, آپ قبول بھی آپ فرما لیں, آپ کے رحمت قبول فرما کر اللہ وہی ثواب دے جو انبیاء کرام کو دیا ہوگا, جو صحابہ کرام کو دیا ہوگا, جو اولیاء کرام کو دیا ہوگا. اس عمل کے اوپر آپ کیا کوئی کمی ہے کہ آپ ان کو دیں ہمیں نہ دیں؟ تو وہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ باوجود ہماری ناکارگی کے, باوجود ہماری نااہلی کے, باوجود ہماری نابکاری کے آپ نے توفیق عطا فرما دی ہے, آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتی ہے, آپ کے فضل و کرم ہی سے امید یہ ہے کہ پورا پورا ثواب عطا فرمائیں, جو آپ نے اس اعمال کے اندر ثواب رکھے ہیں پورا پورا عطا فرمائیں. ہماری نااہلی کو نہ دیکھیے, اپنے رحمت کو نظر فرما کر ہمیں پورا پورا عطا فرما دیجیے. یوں مانگا کرو اللہ میاں, یوں کہہ کے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ میاں سے اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو. ارے اللہ میاں ہمارے ہی اللہ میاں ہیں, کسی اور کے ہیں؟ ہمارے ہی ہیں, ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, ہمیں پیدا کرنے والے ہیں, ہمارے اوپر رحمتیں کرنے والے ہیں. تو ان سے اپنے دل کی بات کھل کے کہا کرو, اور کھل کر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسے کہہ دو کہ یا اللہ یہ میں لے کے آیا ہوں ٹوٹی پھوٹی پونجی, آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں اور وہی ثواب عطا فرمائیں جو آپ نے اس کے اوپر مقرر فرمایا ہے, کیونکہ جب توفیق دی ہے تو وہ ثواب بھی دیں. میری نااہلی کو نہ دیکھیں, میری ناکارگی کو نہ دیکھیں, بلکہ اس توفیق کے نتیجے میں مجھے وہ ثواب عطا فرمائیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ذوق و شوق کی, جوش جذبے کی, دل لگنے کی, لطف آنے کی, حظ محسوس ہونے کی, یہ کیفیات آنی جانی ہیں, کبھی آتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں, اور چونکہ غیر اختیاری ہیں لہذا ان کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں, ان کے اوپر کوئی گرفت بھی نہیں, اس کی زیادہ فکر میں پڑنا بھی نہیں, یہ مقصود بھی نہیں. اگر حاصل ہو جائیں محمود ہیں, یعنی اچھی بات ہے اگر حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کے اوپر, نہیں حاصل ہوئی تو اس کی وجہ سے عبادت کو بیکار نہ سمجھو, عبادت کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار گئی, اس سے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوا. تو بھائی ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی آج, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی صحیح حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا اس دوران اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. قرآن کریم نے جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے, تو لفظ یہ استعمال کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یا دوسرا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. گویا روزوں کی عبادت فرض کرنے کا مقصود خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تقوی پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا یہ مقصود ہے، اسی کی مشق کرانی ہے اور اسی کی تربیت دینی ہے، اور یہی بالآخر مقصود ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی نام ہے اس خلش کا، اس کھٹک کا جو انسان، اس فکر کا دل میں پیدا ہو جائے، یہ فکر کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے مالک کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، بس یہ فکر پیدا ہو جائے، اور اس فکر کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات کسی کوئی کام کرتا کرتا رک جائے اس کام سے کہ میں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، کہیں مجھے والا کو ناراض کرے گا، اس کا نام ہے، اس خلش کا نام، اس فکر کا نام، اس سے کہنا چاہیے لگن کا نام تقویٰ ہے کہ میرا کوئی کام میرے مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ابھی رمضان جو آتا ہے اسی کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے، رمضان میں تربیت کیا ہو رہی ہے کہ ایک تقویٰ تو بالکل ہی واضح ہے رمضان کے اندر کہ پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن نہیں پیا، کیوں نہیں پی رہا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو اور روزہ کے اندر پانی پیا شام تک، تو یہ تقویٰ ہے الحمدللہ، بھوک لگ رہی ہے نہیں کھا رہے، یہ تقویٰ ہے، اور پیاس لگ رہی ہے نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ رمضان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے گناہوں سے بھی کسی قدر بعد پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ آج گفتگو چل رہی ہے رمضان کے مہینے میں، بات چیت ہو رہی ہے، دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اور منہ پر کوئی بات آنے لگی، اچانک خیال آیا یہ تو رمضان ہے، ارے بھائی رمضان ہے، رمضان میں یہ بات کیسے کہوں، رمضان میں کہیں یہ بات مجھ سے جھوٹ نہ نکل جائے، رمضان میں کسی کی غیبت نہ ہو جائے، رمضان میں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، یہ ایک دماغ میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رمضان کے اندر اگر نگاہ غلط جگہ پڑنے لگی ہے تو دل میں خیال آتا ہے یار رمضان ہے، کم از کم رمضان میں تو اپنے آپ کو بچا لوں، اس بدنگاہی سے بچا لوں، غیبت سے بچا لوں، اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے لڑائی کرنے پہ آمادہ ہو جائے رمضان میں تو کہہ دو انی صائم، میرا تو روزہ ہے، میں تم سے لڑائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لڑائی نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ اس بات سے کہ میرا روزہ ہے۔ تو روزہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کھانے پینے سے بچا رہا ہے، روک رہا ہے، اور وہ تقویٰ پیدا کر رہا ہے، بلکہ روزہ یہ بھی کر رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں جھوٹ کیسے بولوں، روزے سے ہوں غیبت کیسے کروں، روزے سے ہوں لڑائی کیسے لڑوں۔ تو روزہ ایک دل میں خلش پیدا کر رہا ہے، جب اچانک بات آنے لگی منہ پر، ایک دم سے دل نے کہا کہ یار روزہ ہے، روزے میں کہ یہ بات نہ کرو، تو یہ کہ یہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے یہ تقویٰ ہے، یہ فکر، یہ خیال، یہ دھیان، یہ لگن کہ میری کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو روزے کے مقاصد کے خلاف ہو، یہی تقویٰ مقصود ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ تقویٰ رمضان میں پیدا ہو گیا تو اب آگے یہ تربیت مل گئی، ایک ٹریننگ ہو گئی، اب آگے چل کر بھی انسان جو ہے وہ اس بات کا خیال دل میں رکھے کہ میرا کوئی کام میرے مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہو، ایک دل میں فکر پیدا ہو جائے، دل میں ٹھٹک پیدا ہو جائے، اس کا نام۔ خلاصہ کیا ہوا کہ غفلت کا مقابل ہے تقویٰ۔ ایک حالت ہوتی ہے غفلت کی، آدمی غفلت کی حالت اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، غفلت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بس جو جی میں آ رہا ہے کر رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں، اس بات کا خیال ہی نہیں کہ کبھی میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہوگی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا میرے اپنے سارے اعمال کا، کچھ نہیں، بس جو جی میں آ رہا کر رہا ہے، جو جی میں آ رہا کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اللہ بچائے، یہ غفلت کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اس کا مقابل ہے تقویٰ غفلت کا، کہ ہر وقت ایک کانٹا لگا ہوا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کر جاؤں جو میرے مالک کے ورزی کے خلاف ہو. غصہ آ رہا ہے، غصہ آتے آتے اچانک دل میں خیال آ گیا کہ اس غصے کے اوپر میں اگر یہ عمل کر لیا تو میری پکڑ ہوگی، فوراً چھوڑ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت دی. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لائے اور ایک جملہ بولا، بس ایک جملہ فرمایا کہ اللہ اقدر علیک. ذرا دھیان سے دھیان دینا، اللہ تعالیٰ کو تم سے تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تمہیں اس غلام کے اوپر قدرت حاصل ہے. اللہ اقدر علیک، تم تو اپنی چودراہٹ اس کے اوپر جما رہے ہو اور اس کی پٹائی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے زیادہ ہے. بس ایک جملہ کیا فرما دیا، غفلت کو کا رخ موڑ دیا. غفلت کا رخ موڑ کر اللہ کو توجہ اللہ کی طرف کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بس ابھی آج سے ہی آزاد ہے، بولا آزاد کر دیا فوراً، کہ جب کہ یہ میں اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے لگا تھا مارنے کے، تو میں نے آزاد کر دیا. اللہ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا کہ خادم کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اس نے بے ساختہ کہا، خادم نے، خادم تھے، غلام بھی نہیں، نوکر تھے، اور ان کو حضرت نے کسی بات پر ڈانٹنا شروع کیا. لمبا قصہ ہے، میں انتظار کر کے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے منہ سے نکلا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بس اسی وقت استغفر اللہ کہتے ہوئے واپس ہو گئے. کان وقافا عند حدود اللہ، کہ یہ کانٹا لگا ہوا ہے کہ میں کہیں کسی وقت حدود سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کردہ حدود سے آگے نہ بڑھ جاؤں. یہ کانٹا لگ جانا، اس کا نام تقویٰ. تو یہ کانٹا پیدا ہوتا ہے اصل میں ایک تو صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے، جن کے دل میں کانٹا پہلے سے موجود ہے، ان کے ساتھ رہو گے تو تم وہ کانٹا تمہاری طرف بھی منتقل ہو جائے گا صحبت سے. دوسرے، بزرگوں کے حالات اور ملفوظات کے مطالعے سے، ان کے حالات اور ملفوظات پڑھو، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقویٰ سے آراستہ فرمایا تھا. تو وہ جب حالات ان کے پڑھیں گے تو ان کے حالات پڑھنے سے بھی طبیعت کے اندر ایک سبق لینے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ تقویٰ آئے گا. تو بھائی خلاصہ یہ عرض کرنے کا تھا دوسری بات کا، کہ یہ اس زمانے میں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی رحمتوں سے سرفراز فرمایا ہوا ہے، یہ جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ جو اصل مقصود تھا روزوں کا کہ تقویٰ پیدا ہو، وہ تقویٰ کتنا پیدا ہو رہا ہے، کتنا تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. کیا واقعی اب ہمارے اندر یہ فکر لگ گئی ہے کہ بھئی رمضان کے اندر روزے میں یہ کام نہیں کریں گے؟ جب یہ روزے میں کے لیے لگ گئی ہے تو روزے کے بعد بھی، پھر روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی یہ ہمیں فکر لگی رہے گی کہ کوئی کام ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو. ہم جب جائیں تو یہاں سے جس طرح آپ نماز واجبات کی یہاں پابندی کر رہے ہیں، واپس میں بھی جا کے کریں. جس طرح یہاں ہم بدنگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، باہر جا کر بھی محفوظ رکھیں، وغیرہ وغیرہ. یہ خیال ذرا سا دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جو پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقصد اصلی ہے تقویٰ کا وہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد و علی سیدنا محمد وما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی عالمی ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے جب آئے سنت کی توفیق کامل راستے عطا فرما. یا اللہ ہم جو کچھ آپ نے توفیق عطا فرمائی اس پر آپ کا شکر ہے. اے اللہ اس کے اوپر ہماری کوتاہیوں سے گزر فرماتے ہوئے یا اللہ ان عبادتوں کو اپنے چھوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائی اور ان پر وہ ثواب عطا فرمائیے جو آپ نے عبادتوں کے اوپر مقدر فرمایا ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے کسی بھی خیر سے کسی بھی اجر سے اللہ محروم نہ فرمائی. یا اللہ آپ کی درگاہ ایسی عطا کی درگاہ ہے. اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کا مورد بنا دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے متعلقین کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما دے. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں بے روزگار ہیں ان کو حلال واسطے روزگار عطا فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں رفع فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک اور عالم اسلام کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام اس وقت بہت ہی سخت مصائب کا عالم کا شکار ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کو متحد فرما دے. دشمن کے مقابلے میں متحد فرما دے. اور یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو فتح و کامرانی عطا فرما اور خوشحالی و شادابی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.